السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال آپ سب کا؟
الحمدللہ.
یہ بتائیے کہ آپ کا رمضان کیسے گزرا، کیا کیا؟ تو آپ میں سے کوئی بتائے گا آپ لوگوں کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی تھی؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیے. ہاں، رمضان میں آپ لوگ فہم القرآن کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے نا آپ لوگوں کی؟ ان لوگوں نے کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے نہیں کیا. اچھا، مجھے تو یہ تھا کہ تو سارا قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے رمضان میں دہرائی نہیں کی، اس کا مطلب جو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ لوگ سارا ریوائز کریں گے. اینی وے، تو گھر میں جا کے کیا کر کے آئے؟ ذرا سب اپنا اپنا بتائیں کہ کر کے کیا آئے.
السلام علیکم.
وعلیکم.
ہماری فیملی میں عید کی نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے، تو عید الفطر کا یہاں سے ہمیں ملا پمفلٹ، تو میرا ٹارگٹ تھا کہ میں اپنے بھائیوں کو اس کا بتاؤں. گھر جاتے ہی مطلب روزہ افطار ہوا، تو میرا مشن تھا کہ میں سب کو اس کے بارے میں بتاؤں. میں نے سب کو پاس کر دیا کہ ایک دفعہ پڑھ لیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عید تک مینٹلی سارے پریپئر ہو گئے تھے. صبح ہوئی تو میں نے سب کے لیے کپڑے ریڈی کر کے رکھے تھے. الحمدللہ ساری فیملی نے عید کی نماز پڑھی. بہت بڑی اچیومنٹ ہے میری فیملی کے لیے، الحمدللہ.
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید اس لیے نہیں پڑھتے ہوں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کا کتنا فائدہ ہے یا یہ کام کرنا بھی چاہیے. تو گویا ایک طرح سے آپ نے اپنے خاندان کے اندر ایک سنت کو زندہ کیا، الحمدللہ. نیکسٹ.
میرے فادر پڑھتے تھے قرآن، لیکن ان کی تجوید نہیں صحیح تھی، جس طرح سے ان کا لہجہ تھوڑا مجہول تھا تو مجھے بہت مشکل لگتا تھا. ویسے میری سسٹر نے بھی کیا تھا لیکن وہ نہیں کر سکی ابو کو. میری چھوٹی سسٹر جو تھی وہ تو تجوید کے ساتھ پڑھ لیتی تھی میرے پاس، لیکن ابو کے ساتھ مجھے ڈر لگتا تھا. ابو نے دو تین دفعہ میں صبح پڑھتی تھی قرآن، تو ابو نے میرا قرآن سنا تو ابو کا ہوا، تو ابو نے مجھے خود کہا کہ مجھے قرآن پڑھاؤ، تو میں نے ابو کو قرآن پڑھانا سٹارٹ کیا. اور اس کے علاوہ میرے ٹیوشن والے بچے آتے تھے، ان کو میں ٹیوشن پڑھاتی تھی، وہ تین ہی تھے، تو پھر میں نے ان کو سپارا بھی پڑھانا شروع کر دیا.
گڈ. نیکسٹ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو دورہ قرآن کروایا رمضان میں. انوائٹ تو سب کو کیا تھا لیکن الحمدللہ ایک بھی آ گئی، اس کو میں نے کروایا تھا.
پورا کروایا؟
الحمدللہ پورا کروایا.
ماشاءاللہ، ویری گڈ.
اور عید کی نماز،
آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص کو کروانا زیادہ ہمت کا کام ہے. کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ شیطان تو خیر بندہ وہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا نفس جو ہے وہ بار بار ہمیں یہ کہتا ہے کہ لو ایک کو، صرف ایک کے ساتھ تم اتنا وقت لگاؤ گی. لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ایک کی برکت سے خود ہم کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اگر وہ ایک نہ ہو تو اپنی دہرائی بھی مشکل ہو جاتی.
اور اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ میری اپنی جو تھی وہ پوری دہرائی ہو گئی، تفسیر ساری کمپلیٹ ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ عید کی نماز میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی، اس دفعہ میں نے پڑھی، بہت اچھی عید گزری میری،
الحمدللہ.
السلام علیکم. سب سے پہلے تو مسجد میں ہم ہمیشہ تراویح پڑھنے جاتے تھے، تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں نوافل میں خود سے قرآن پڑھوں اور اس میں تلاوت کروں. تو پھر اس طرح الحمدللہ میں نے رمضان میں شروع کیا کہ جب میں نوافل پڑھتی تو خود قرآن سے بھی کچھ دیکھ کے، مطلب مسجد جاتی تھی لیکن صبح کے نوافل جب پڑھتی تھی اس میں پھر خود سے قرآن پڑھتی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں سارے شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، تو مجھے بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو اب جب بحث کرتے تھے تو میں یہ کہتی تھی کہ
آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے گھر میں، میں سمجھتی ہوں آپ پورے ملک میں ہیں،
تو وہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں ٹھیک ہے، جب مجھے بھی ڈانٹتے تھے تو میں آگے سے اب کوشش کرتی چپ ہو جاؤں، اسپیشلی رمضان میں. اور دوسروں کو بھی کہتی تھی کہ چپ ہو جائیں، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ غلطی میری نہیں بھی ہوتی تو پھر تب بھی میں چپ ہو کے اٹھ جاتی تھی، تو اس پہ تھوڑا سا گھر والے حیران بھی ہوتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا،
یہ کیا ہو گیا، یہ قرآن پڑھ لیا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں ایک بچے کو پڑھاتی نا، تو اس سے پتا چلتا کہ ٹیچر بننا جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اتنا وہ تنگ کرتی تھی مجھے، تو سمجھ نہیں آتی اس کو بٹھاؤں، اور بہت مشکل سے ابھی وہ تھوڑا بہت ابھی سمجھی ہے.
تو پھر آپ اس کو کیسے کنٹرول کرتی تھی؟
بہت مشکل،
آنکھیں دکھا کے، کان کھینچ کے، بال کھینچ کے، ہاتھ مروڑ کے، چانٹا لگا کے، یا کیا کر کے؟
نہیں، میرا یہ نا کہ میں غصہ نہیں کر سکتی بالکل بھی، مجھے غصہ کرنا ہی نہیں آتا. تو
پھر تو آپ کا کوئی امتحان ہی نہیں ہے. اچھا،
تو بس سمجھاتی ہوں.
پھر اس نے کچھ پڑھا بھی کہ کچھ نہیں پڑھا؟
نہیں، الحمدللہ اب صحیح پڑھنے شروع ہو گئی ہے،
الحمدللہ. ایک بات یاد رکھیے کہ ہمیشہ کوئی بھی کام جب انسان شروع کرتا ہے تو شروع کے دن بہت مشکل ہوتے ہیں، ابتدا اور آغاز جو ہے کسی بھی چیز کا اس میں بہت دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور جب انسان کرنے لگتا ہے تو پھر عادی ہو جاتا ہے، روٹین بن جاتی ہے، مشکل نہیں لگتا. جیسے پہلا روزہ مشکل ہوتا ہے نا، لیکن پھر اگلے دن آسان، اگلے دن، اور پھر ایسے عادت ہو جاتی ہے کہ جب روزہ نہیں رکھتے تو سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں رکھا، رکھ ہی لیتے تو اچھا تھا. اسی طرح جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو جب وہ نماز شروع کرتے ہیں تو ان کے جسم کو عادت ہی نہیں ہوتی، نہ جھکنے کی تو کمر میں درد ہونے لگتی، نہ نیچے گھٹنے رکھنے کی زمین پہ سجدہ کرنے کی، باقاعدہ گھٹنے دکھنے لگتے ہیں ان لوگوں کے جو نئے سرے سے نماز شروع کرتے ہیں، ان کے جسم میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. تو کچھ دن وہ سخت تکلیف سے گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی، اگرچہ جب بھی وحی نازل ہوتی آپ ایک تکلیف سے گزرتے، لیکن پہلی وحی جو تھی وہ سب سے زیادہ مشکل تھی. تو جب کبھی کوئی بھی اچھا کام آپ شروع کریں تو شروع میں صبر کا مظاہرہ کریں اور سوچیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، معاملہ بہتر ہو جائے گا، کل آج سے آسان ہوگا، پرسوں کل سے آسان ہوگا، پھر آہستہ آہستہ اور آسانی ہو جائے گی. جو شخص اس پہلے مرحلے پر صبر کر لیتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اچیو کر لیتا ہے، اور جو اس پہلے مرحلے پر صبر نہیں کر سکتا، گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب دیکھیے کہ ہم ہر روز مختلف زندگی کے بارے میں مختلف طرح کے ڈیسیژنز لیتے رہتے ہیں، یہ کر لیں یہ نہ کریں. ہر راستے میں آپ کے سامنے آپ ایک کراس روڈ پہ ہوتے، رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، سیدھے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، کدھر جانا ہے، اور آپ کی جو قسمت ہے اسی فیصلے کے ساتھ بندھی بھی ہوتی. جیسے آپ ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں، کسی ٹرین پر، آپ جس ٹرین پہ آپ بیٹھ جائیں گے، جو بھی آپ ڈیسیژن کریں گے وہ ٹرین آپ کو اسی منزل تک پہنچا دے گی. تو بالکل اسی طرح جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں، اچھا یہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہاں جائیں یا نہ جائیں، یہ کھائیں یا نہ کھائیں، سوئیں یا نہ سوئیں، کچھ بھی کرتے وقت، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ڈیسیژن، یہ سارے ڈیسیژن جو ہوتے ہیں یہ الٹیمیٹلی آپ کا ایک انجام بنا دیتے ہیں. جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے کرنے کی نیت باندھ لیں، ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، تو اللہ کی توفیق بھی آ جائے گی، مدد بھی آئے گی، اور اس کے بعد کر گزریں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آسانی ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے انما العسر یسرا، عسر کے ساتھ ہی عسر، اگر عسر نہیں تو یسر کہاں سے. اور اس چیز کا میں کانشیسلی مشاہدہ اپنے پچھلے سفر میں کرتی رہی ہوں. پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل ایک طرح سے میں سفر میں تھی، اور اس میں میں اپنے آپ کو یہ سمجھاتی کہ اچھا آج جیسے ایک جگہ پر اترے تو آج کا دن بہت مشکل ہوگا، پہلے سے میں اپنے آپ کو سمجھا دیتی کہ مشکل ہوگا، اور تھوڑی فرسٹریشن ہوگی کہ ہر چیز کیوں نہیں ٹائم پر ہو رہی، مرضی کی کیوں نہیں ہو رہی. لیکن اس پر فوکس نہیں کرنا، مقصد پہ فوکس کرنا کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں. مثلا یہاں سے میں کراچی گئی، کراچی سے پھر آگے مکہ گئی، تو جب مکہ پہنچے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک دم ہوا، فضا، ماحول، موسم، کھانا پینا، روٹین، ایون ٹائم ہم سے دو گھنٹے پیچھے ہے وہاں کا ٹائم. جیسے اگر اس وقت یہاں پر 1:20 ہو رہے ہیں تو وہاں پر اس وقت دن کے 11:20 ہو رہے ہیں، تو نیند کے ٹائم بھی فرق ہو جاتے ہیں نا. تو اب سحری کا ٹائم یہاں کچھ اور سیٹ کیا ہوا ہے، جب وہاں پر اٹھتے ہیں تو اور ہوتا ہے، پھر وہ بھوک کا وقت بھی بدل جاتا ہے. تو جب بھی کوئی کسی بھی چیز کی کمپلینٹ کرتا ہے تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اگر یہ اس وقت یہ سوچ لیں کہ یہاں آئے کیوں ہیں اور ان کو یہاں سے مل کیا رہا ہے، تو یہ ساری شکایت ایک دم ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم مدینہ گئے، جب وہ مدینہ پہنچی تو وہاں پر موسم اور ہر چیز بالکل پھر بدل گئی. تو جو میں مسجد کی طرف بڑھتی اور جب میں مسجد کے اندر پہنچتی تو میں صرف یہ سوچتی کہ یہاں کون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہیں، حضرت ابو بکر اتنے قریب ہیں، حضرت عمر یہاں ہوتے ہیں. اب یقین کریں کہ میری کیفیت بدل جاتی، میرے جسم کی کیفیت بدل جاتی، میرے دل کی حالت بدل جاتی. اور مجھے یہ لوگوں کے جھگڑے اور بحثیں اور کوئی شور بلند کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، مجھے سب چیزیں اتنی ارریلیونٹ لگتی، اور کوئی کسی سے شکایت کر رہا ہے کوئی، پھر جب لوگ واپس آتے ہیں تب بھی شکایت عام طور پہ کرتے ہیں، یہ نہیں تھا اور یہ ہے اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو میں پھر ہمیشہ ایک ہی بات یاد کرتی بھی اور کراتی ہوں سب کو ہی کہ ہم آئے کس لیے ہیں اور کس کے قریب آ گئے ہیں، کیا چھوڑ کے آئے، جو چھوڑا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں اور جو پایا ہے وہ تو بہت کچھ ہے، تو ایک دم نگاہیں اٹھ جاتی ہیں ان سب مسائل سے جو ہمیں نظر آ رہے تھے چھوٹے چھوٹے پیٹی۔ اسی طرح جیسے ابھی آپ گھر کی راحت آرام کچھ دن گزار کے واپس آئے، پھر نئے سرے سے ہاسٹل کی روٹین، پڑھنے کی روٹین، 6-8 گھنٹے روز پڑھنا، تو پھر انسان یہ سوچے کہ آئے کیوں ہیں، کیا پانے والے ہیں، کیا ملنے والا ہے، کیا حاصل ہونے والا ہے، مل کیا رہا ہے، چھوڑا کیا ہے، کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پا رہے ہیں تو آپ کی ساری شکایتیں دور ہو جاتی ہیں، ساری تھکن دور ہو جاتی۔ جانے سے پہلے میں اتنی ڈری ہوئی تھی کہ 2 منٹ میرے سے کھڑا ہونا مشکل ہے تو میں نماز میں کیسے کھڑی ہوں گی، کیا بنے گا، وہاں تو قیام رات کا اتنا لمبا ہوتا ہے، کیا میں جاگ سکوں گی، لیکن الحمدللہ الحمدللہ کرتے 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 سٹیمنا بلٹ ہوتا گیا، اور آخر میں آ کر مجھے لگتا تھا کہ میں قیام ہی نہیں کر رہی، یعنی بالکل ایک اور ہی کیفیت تھی۔ پھر اس کے بعد واپسی پر ہم جدہ میں رکے تو وہاں بھی ظاہر ہے کہ جب چینج ہوتا ہے آپ کا سارا سامان پیک ہو جاتا ہے، آپ کو ٹوتھ برش نہیں مل رہا، آپ کو دوپٹہ نہیں مل رہا، آپ نے بھول کے کتاب پیک کر دی، ایک عجیب حالت ہوتی ہے نا، کوئی چیز کہیں کسی نے چھوڑ دی، کوئی کچھ ہو گیا، تو میں سوچتی تھی میں یہاں آئی کیوں ہوں، میں اپنے اسٹوڈینٹ سے ملنے کے لیے آئی ہوں اور ہم سب مل کے اللہ کی باتیں کریں گے اور انشاءاللہ کچھ اچھی باتیں شیئر کریں گے، تو میں کچھ دینے کے لیے آئی ہوں۔ جو ہی میں نے یہ سوچا تو مجھے ہر دوسری چیز میرے نزدیک بالکل سیکنڈری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دبئی میں آئی، وہاں بھی مجھے فلو شروع ہو گیا، سوچتی کس لیے آئی ہوں، کیا کرنے آئی، اگر وہ مقصد پورا ہو رہا ہے باقی باتیں پیچھے ہیں۔ تو جہاں بھی آپ ہوں کہیں پر بھی، تو یہ چیز بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ جو ہمارا ہر وقت کمپلینٹ کرنے کا، شکایت کرنے کا رویہ ہوتا ہے، اس سے بھی شکایت ہے، اس سے بھی شکایت ہے، اس سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی، خود تو تکلیف اٹھاتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی جلاتے ہیں، خود تو غیبت کرتے ہی ہیں، اپنے عمل ضائع کرتے ہیں، دوسروں کے بھی ساتھ کرتے ہیں، کس قدر تکلیف دہ بات ہے۔ شکر نہیں اللہ کا کرتے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے چنا ہے، اپنے راہ کا طالب علم بنا۔ اگر آپ کو یہ یقین آ جائے نا کہ آپ جنت کے رستے پر ہیں، تو یہ رستہ جتنا بھی طویل ہو جائے آپ کا شوق ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اینڈ پہ جو منزل ملنے والی ہے وہ بڑی حسین ہے۔ تو انسان کا سٹیمنا اور بڑھتا جاتا ہے، مشکلات اس کو آسان ہوتی جاتی ہیں، لیکن جب مقصد اوجھل ہوتا ہے نا بندے کی نگاہ سے اور منزل دور ہوتی ہے، تو پھر انسان ہر چیز پہ شکایت کرتا ہے، ہر چیز اس کو بادر کرنے لگتی ہے۔ تو زندگی کا ایک ایک دن اور ایک ایک قدم اور ایک ایک کام اور ایک ایک موقع اور ایک ایک اپرچونٹی، ہر چیز کو انجوائے کرے۔ یعنی میں وہاں پر بھی اور بعد میں بھی سوچتی تھی کہ میرا یہ وقت کیسے گزر رہا ہے، تو میں سوچتی تھی الحمدللہ اتنا اچھا، اتنا اچھا۔ پھر میں سوچتی تھی یہ جگہ کیسی ہے، ایک ایک پتھر اور ایک ایک اینٹ اور ایک ایک راستہ اور ایک ایک چیز اتنی پیاری لگتی تھی۔ تو میں کہتی تھی کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا پایا، تو میں کہوں گی ہر لمحے کا سرور پایا اور ہر چیز کا انجوائے کیا، اور جتنا بھی صرف شکر کے سجدے میں پڑی رہا تو اتنا ہی کام ہے۔ تو اگر ہم مختلف جگہوں پر، چیزوں میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے اسٹوڈینٹس میں، اپنے استادوں میں، اس جگہ پر اگر ہم اپنی سوچ مثبت کر کے جو ہمیں مل رہا ہے اس پر نظر رکھیں، تو ہمارا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ انجوائبل ہو جائے گا۔ اور پھر ہمیشہ ایک چیز، اگر کوئی چیز وقتی طور پر، کیونکہ انسان تھک بھی جاتے ہیں، نیند بھی آ جاتی، بھوک بھی لگ جاتی، سستی بھی آ جاتی، کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر اس وقت کوئی بھی چیز ایسی لگے کہ جو ناپسند ہو، تو فوراً سوچا کریں اسان تکرہ شیئن وہ یجعل اللہ فیہ خیرن کثیرا، فیہ خیرن کثیرا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور اللہ اسی ناپسندیدہ چیز کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دے. صرف خیر نہیں, خیر کثیر. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ کو پتا ہے تم نہیں جانتے, اس کو علم ہے تمہیں علم نہیں. کورس شروع ہوا ہے, پہلا دن مشکل ہوگا, چیزیں سیٹل نہیں ہوگی, ٹیچرز کے لیے بھی ہوگا, اسٹوڈینٹس کے لیے بھی ہوگا, ہاسٹل کی روٹین, باقی سب کچھ. لیکن آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے بعد آپ کو کچھ مشکل نہیں لگے گا. نیکسٹ کوئی بات کر.
السلام علیکم. رمضان میں تو الحمدللہ فرسٹ ٹائم تراویح پڑھی تھی مسجد میں جا کر, وہ مسجد بالکل انڈر کنسٹرکشن تھی, تو وین وہاں سے گزرتی میرے دل سے دعائیں نکلتی کہ بس یہ جلدی سے بن جائے اور رمضان میں تراویح کچھ ہو جائے. تو الحمدللہ سیکنڈ روزے سے انہوں نے اہتمام کیا تھا تو میں نے جانا شروع کیا تھا. پھر جب چھٹیاں ہوئی تو بچوں کو میں پڑھانے جاتی تھی, وہیں تراویح کے دوران ایک باجی مل گئی تھی تو انہوں نے کہا میں اس طرح اپنے گھر میں کلاسز کر رہی ہوں, اگر آپ ٹائم دے سکتی ہیں تو آ جائیں.
الحمدللہ رمضان کا میں نے چونکہ پوچھا تو کوشش کریں رمضان کے اندر ہی رہیں, کیونکہ پھر وہ باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی, لوگ بھی کافی ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ رمضان میں جب تراویح پڑھنے کے ساتھ سنتے ہیں تو اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رونا آیا تھا کہ کوئی نہیں؟ کیوں؟ اللہ کی باتیں سمجھ آتی ہیں. نیکسٹ.
السلام علیکم. تو پہلے رمضان میں کچھ اس طرح نہیں کرتے, میں نے دفعہ خاص یہ ہوا کہ قرآنی و مسنون دعاؤں کا میں نے اہتمام کیا سحری اور افطاری کے وقت, ایک ایک دعائیں سب کو یاد کرواتی ہوں پھر وہ سنتی بھی تھی. اس میں میرے بھائیوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا اور تراویوں کے بعد جو ہے تھوڑا سا درس رکھا تقریباً 15-10 منٹ کا, کیونکہ اس ٹائم میں آتا ہے کہ نیند آ رہی ہوتی ہے. اور عید کی نماز کے لیے میں نے کوشش کی تھی, پہلے سے تیاری کر لی تھی, مگر میں اس دفعہ نہیں پڑھ سکی کیونکہ کام زیادہ ہو گیا تھا, تو اس وجہ سے میں نہیں جا
کام
سکی.
چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور پڑھ کے آ کے باقی کام.
امی کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو وہ بےچاری اکیلی لگی ہوئی تھی.
کیونکہ وہ انعام ملنے کا وقت ہوتا ہے نا اور فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے اس وقت کو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی, اب آپ بخاری میں پڑھیں گے خیر کہ جی عورتوں کو بھی لے کے جاؤ, حتیٰ کہ پیریڈز ہیں تب بھی جاؤ, کوئی نماز ایسی نہیں جس کے لیے اتنی تاکید کی گئی ہے. دیکھ
السلام علیکم. میں بچوں کی کلاس لیتی ہوں ہر سنڈے کو, تو اس میں جب رمضان آیا تو لائک روزوں کا شوق تو رہا مگر جب سٹارٹ ہو گیا تو سب بچوں کی یہ رونا ہوتا تھا کہ ہمیں رکھنے نہیں دیتے کوئی, تو پھر میرے
آپ رکھنے دیتے نا,
مگر امی ابو ان کے نا مطلب کہ
نہیں, ان سے کہے کہ رکھنے دیں, جہاں تک کھینچ سکتے ہیں کھینچنے دیں.
کافی وقت میں نے یہ کہا کہ کریں, ماما ابو کے ہیں, لیکن جن کے نہیں ہوا تو پھر میرے دعا میں آئیڈیا آیا, تو میں نے یہ کیا کہ جیسے ہم نے بک میں بھی پڑھا تھا کہ کان ہاتھ اور آنکھ کا روزہ ہوتا ہے, تو پھر میں نے ان سب کو کہا پیٹ کا روزہ بس چھوڑ دیں, باقی سب چیزوں کا روزہ رکھیں, کھانا چھوڑ دیں باقی سب کا روزہ. تو الحمدللہ بچے کافی اس میں بھی تھے کہ ہم اب یہ کریں گے, میں نے کہا اس کا روزہ ہے ہم سب کا. اور ایک بہت اچھا بات یہ جزاک اللہ مطلب الہدا کے لیے کہ ہم ڈے اسکالرس کے لیے 3 دن کی اجازت تھی الہدا میں رہنے کے لیے, تو اس میں ہم نے تراویح پڑھی, بہت ڈفرینٹ ماحول میں, بہت مزہ آیا ماشاء اللہ. جو ایک صف بندی ہوتی تھی وہ کہیں باہر مسجدوں میں نہیں ملی, تو وہ ماشاء اللہ بہت الگ ہوتا تھا. اور پھر ایک دن لاسٹ ڈے قیام کا بھی اجازت دے دی ہمیں وارڈن باجی نے جزاک اللہ ان کا, تو پھر ہم نے رات کو قیام کیا تھا, وہ ایک بالکل نیا ایکسپیرینس تھا. رات کو 2 بجے ہم نیچے مسجد میں گئے تھے اور بہت پیاری کی رات تھی, بہت بہت مزہ آیا, بہت ایمان تازہ.
السلام علیکم. اس رمضان میں نے ٹرائی کیا تھا کہ میں کم بولوں اور لفظ سے پرہیز کروں, اور میسجنگ اور فیس بک بھی میں نے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا, تو اس کا مجھے ایک افیکٹ یہ فیل ہو رہا تھا کہ نمازوں میں جیسے بہت خشوع آ گیا تھا, بہتر ہو گیا تھا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ مسجد میں نیچے بیسمنٹ میں قیام اللیل کے لیے آئی تھی, تو وہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. پھر آگے نہیں میں آ سکی تھی, صرف ایک ہی بار آئی تھی, تو پھر وہ الحمدللہ گھر میں خود پڑھا اور ایک بار بہن کو بھی پڑھایا, تو وہ الحمدللہ بہت اچھا.
الحمدللہ. اس میں دیکھیے میں کل سوچ رہی تھی کہ رمضان میں ایک طرف شیطان قید ہوتا ہے اور دوسری طرف ہم اپنے آپ کو قید خود کر لیتے ہیں. ہماری بھی قید ہوتی ہے نا, یا نہیں؟ کس چیز کی قید؟ کھانا پینا نہیں, سونا نہیں, زیادہ نہیں سونا, تھوڑا بہت, اور کم بولنا ہے, وغیرہ وغیرہ. ہوتا یہ کہ ادھر سے شیطان چھوٹتا اور ادھر سے ہم بھی چھوٹ جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو اس قید میں جو ہم نے اپنے اوپر رمضان میں ڈالی اس میں کافی حد تک برقرار رکھنا چاہیے. مثلا آپ نے کہا کہ میں نے رمضان میں ایک ٹارگٹ رکھا تھا کہ میں کم بولوں گی, تو رمضان کے بعد ٹھیک ہے بولیں، مگر وہ جو آپ نے لطف پایا ہے ضروری باتیں کرنے کا اس کو برقرار رکھیں. یعنی وہ 30 دن کی ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنے کا ٹائم تھا، 30 دن کا وقت اپنی عادت کو مضبوط کرنے کا وقت تھا، تو اب ضروری ہے کہ اس عادت کو اپنے اندر ڈالے رکھیں. اگر 100% نہیں بھی اس طرح کر سکتے تو ایٹ لیسٹ 50% کر لیں، پھر اگلے رمضان میں مزید کوشش کریں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہماری زبان کا مسئلہ ہے نا، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جب آپ کسی بات کی وجہ سے رونے لگ گئے تھے کہ اپنے ایک صحابی کی بیماری پر، تو صحابہ دیکھ کر پریشان ہوئے کہ آپ رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے دیتا ہے، زبان کی وجہ سے. جب ہم کوئی بھی بات غلط بولتے ہیں، ایون کئی صحیح باتیں بھی ہمیں زیب نہیں دیتی کرنی، اگر کوئی اس امتحان میں پاس ہو جائے تو سمجھے وہ پاس ہے. جسم کے ہر حصے کو ہلانے کے لیے کچھ نہ کچھ مشقت کرنی پڑتی. مثلا اگر آپ سے کہا جائے نا ہاتھ اٹھائیں تو آپ کو مشکل ہوگی تھوڑی، پاؤں اٹھائیں، لیٹے میں ذرا سر اٹھائیں، مشکل پڑتی ہے نا، لیکن زبان اٹھائیں، منہ میں اٹھا کے دیکھیں، کچھ مشکل ہوئی؟ سب سے آسان ہے اس کو ہلانا. اور مشکل یہ ہے کہ جب اس کو ہلاتے ہیں تو اس کے اندر سے جو کچھ پھر نکلتا ہے وہ ہماری قسمت کا فیصلہ کرے گا کہ ہم کدھر جاتے ہیں. بہت مشکل امتحان ہے، بہت مشکل. بڑے بڑے اس میں ناکام ہو جاتے ہیں. نیکسٹ.
السلام علیکم. میں نے رمضان میں یہاں پہ جو قیام الليل ہوا تھا، یہاں پہ قیام الليل کا نیا ایکسپیرینس تھا میرے لیے، اور مجھے فرسٹ ٹائم پتا چلا کہ قیام الليل کیسے ہوتا ہے، کہ اس میں رکو بھی لمبے لمبے، اور فرسٹ ٹائم مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ رکو بھی لمبے لمبے اور سجدے بھی لمبے لمبے، اور اس ٹائم پہ قرآن سننے کی کیوں اتنی فضیلت ہے قیام الليل کی، یہ بھی قیام الليل کر کے پتا چلا.
کیونکہ قرآن پڑھے یا سنے بغیر تو قیام ہو ہی نہیں سکتا، کس چیز کا قیام کریں گے؟ قیام کا مطلب ہی ہے طویل قرآت کریں یا سنیں. اور پھر نماز میں ایک بیلنس ہونا چاہیے، جتنی جیسے رکعت لمبی ہے تو رکوع بھی لمبا اور سجدہ بھی لمبا ہونا چاہیے. اور آخری عشرے کی خاص عبادت قیام ہی ہے. بہت سے لوگ رمضان میں نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن عموماً کیا کرتے ہیں، بس جلدی جلدی نفلوں پہ نفلے کل والا پڑھ کے جلد، کوئی خشوع خضوع نہیں ہوتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ رمضان میں انشاءاللہ آئندہ بھی آپ لوگ بس آخری عشرے کو پہلے سے ہی پلان کر لیں، پورے سال اس کی تیاری کریں ایک طرح سے. میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا، عبداللہ بن مسعود کی، عبداللہ بن عباس کی روایت تھی، کہ جو شخص سال بھر تہجد کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر نصیب فرماتا ہے، لیلۃ القدر نصیب فرماتا ہے. تو لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر. کتنی چھوٹی سی سورت ہے نا، اور اس میں بار بار لیلۃ القدر کا لفظ آیا، تکرار ہوئی ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے بھی. اور کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا چیز بتائے تجھ کو، تمہیں کیسے سمجھایا جائے، یہ کس طرح پتا چلے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھنے والے تھے، لیکن آپ کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا ہے. واقعی اگر ہم اس کی قدر پہچان جائیں تو دنیا کی ہر دولت دے کر ہم اس کو پانے کی کوشش کریں، سارے کام پیچھے، اور اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ مجھے جاگنے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے، میرے جاگنے میں کیا رکاوٹ بنتی ہے، میں کیوں نہیں جاگ سکتی رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں، اور کیوں نہیں دوبارہ اٹھ کے قیام کر سکتی، کیا وجہ ہے؟ اور ایک ایک رات کا جائزہ لیں. جب میں نے اپنا خود کا انالیسس کیا، کون سی رات کی میری عبادت زیادہ بہتر تھی، اس دن میں میں نے کیا کیا تھا، کون سی رات کی عبادت متاثر ہوئی، اور اس میں کہاں میری غلطی تھی، اور اپنے لیے پھر نوٹ کیا کہ آئندہ اس چیز سے بچنا ہے، اس میں سب سے نقصان دہ چیز جو آخری عشرے کی عبادت میں رکاوٹ ڈالتی ہے وہ سوشلائزنگ ہے. وہ ملنے آ رہا ہے, اس سے باتیں شروع ہو گئی, یہ ملنے آ رہا ہے. اور ہوتا کہ آخری عشرے میں لوگ یا شادیوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا عید کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی شاپنگ سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں, یہ خرید لیا, وہ ہو گیا, فلاں آ گیا, اب یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اس وجہ سے وہ رات جو ایک رات ہزار مہینوں کے برابر ہے, ہم میں سے کون ہزار مہینے جیے گا اور ہزار مہینے عبادت کرے گا؟ ایک رات نہیں کر سکتے تو ہزار مہینے ہم نے کہاں کرنی؟ سارا سال ہم اتنا قیام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے نکمے لوگوں کے لیے وہ رات رکھ دی, اب بھی کر لو, چلو آج ہی کر لو. اس لیے اس کو آئندہ کے لیے ابھی سے ٹارگٹ کر لینا ہے کہ اس کو ہم نے پریزرو کرنا ہے, اس کو نہیں ہاتھ سے جانے دینا. اتنا بڑا خزانہ, تقریباً 80 سال کی عبادت بنتی ہے وہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تنزل الملائکۃ والروح. میں نے کسی سے ذکر کیا کہ جبریل امین اس رات اترتے ہیں, کہتی ہیں, حالانکہ ان کو پتا تھا لیکن وہ ایک احساس کہ وہ اترتے ہیں, تو وہ ایک ایسا جیسے مسجد نبوی میں جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہیں, اتنے قریب ہیں, تو وہ جب یہ کہ وہ جبریل اترتے ہیں تو وہ ایک کیفیت بدل جاتی ہے نا, آپ کی خوشبو کی اور آپ کی احساس کی اور آپ کی عبادت کی. لیکن ہم کس طرح گنوا دیتے ہیں, اور چونکہ ہمارے آس پاس کا ماحول ان کو قدر نہیں, اور ہم پڑھے لکھے بھی ساتھ ہی جاہل بن جاتے ہیں, لہٰذا کوئی بھی صحیح طرح اس رات کے حق ادا نہیں کرتا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, سستی. ہے تو چھوٹی سی ٹپ لیکن بہت فائدے کی ہے, میں آپ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. انہوں نے نوٹ کیا کہ جس دن انہوں نے کوئی ٹھنڈی چیز کھائی تو اس دن ان کو جاگنے میں مشکل پیش آئی, اور جب گرم چیز کوئی کھائی تو اس سے ان کو انہیں چستی ایکٹیو رہی. پچھلی دفعہ جب میں مکہ گئی تھی تو میں بہت بیمار پڑ گئی تھی, ایک طرح سے فلو ہو گیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو صرف خود نہیں بیزار ہوتے, اوروں کو بھی کرتے ہیں ساتھ نا, اور اوروں پہ بوجھ بھی بن جاتے ہیں, اور اپنی عبادت کریں یا ہماری خدمت اور عیادت کریں. تو مجھے ہمیشہ اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا آپ ہمیں عمرے پہ لے کے جائیں, اور مجھے ایک بھی اندر دل کا چور ہوتا ہے کہ میں جا کے بیمار پڑ گئی تو باقی لوگ جو اتنی توقع لے کے جائیں گے تو وہ تو بہت مایوس ہوں گے. تو اس لیے بہتر ہے جو کام نہ کر سکے بندہ نہ کرے. تو کسی سے میں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ ہر سال مکہ میں ہی گزارتے ہیں رمضان. وہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے ہر روز لہسن کی ایک وہ نہیں ہوتی, توری پنجابی میں کہتے ہیں, اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. جب وہ بڑی مزے کے کوئی لفظ انہوں نے بولا, بہرحال کہ ہم وہ ایک کھا لیتے ہیں روز, رمضان سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ہم پورا رمضان زائرین کے بیچ میں ہوتے ہیں, زکام نزلے کے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. میں بڑی حیران ہوں, میں نے کہا واہ یہ تو بہت کام کا نسخہ ہے. میں نے کیا کیا کہ کراچی میں آخری جانے سے پہلے میں نے شہد کے اندر, کیونکہ ویسے پرزرو نہیں کر سکتے نا لہسن, شہد کے اندر پھر اس کی سمیل بھی کم ہو جاتی, تو دیسی لہسن کو اس میں ڈال کے چھوٹی سی وہ ڈبی بنا لی. تو ہر روز کھانا شروع کر دی شروع رمضان سے. پھر جب وہاں گئی تب بھی, پھر جانے سے پہلے ایک میل میں نے پڑھی, اس میں جنجر کے فائدے پڑے, جنجر بھی گرم ہوتی. تو میں نے ہر روز افطار میں کھانے کے ساتھ بس اتنی سے جنجر کا ٹکڑا ایسے ٹیبلٹ کھانا شروع کر دی. ایک تو میرے جسم میں درد نہیں تھی, دوسرا میں ایکٹیو ہو گئی, تیسرا یہ کہ الحمدللہ ہر طرح کے فلو سے بچی رہی. اور وہ ایک جو صحت کے ساتھ عبادت ہوتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی, بجائے اس کے انسان سست ہو بیمار ہو. تو آپ بھی اپنے مزاج کو پہچانیے کہ آپ کو ٹھنڈا نقصان دیتا ہے یا گرم نقصان دیتا ہے, کیونکہ سب کا مزاج فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو گرم چیز سے نقصان ہو. تو شروع کے عشروں میں نا اپنا روٹین بھی سیٹ کریں اور اپنا جائزہ لیتے رہیں, کس چیز سے عبادت میں بہتری آئی, کس سے عبادت میں کمی آئی, اور پھر آخری عشرے میں فلی پریپیئرڈ ہوں. ہم سب مصروفیتوں کا بھی بہت عذر کرتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی مصروف تھا؟ آپ ہر سال اعتکاف کرتے تھے اور ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا, ہم کیسے پیروکار ہیں؟ تو ہم نیت تو کر لیں نا, ارادہ تو کر لیں. ٹھیک ہے ابھی بچے چھوٹے ہیں, ابھی آپ کی ذمہ داریاں بہت ہیں, لیکن ہو سکتا ہے جب تک یہ ذمہ داریاں ختم ہو تو صحت بھی ختم ہو جائے یا زندگی ختم ہو جائے. تو کچھ نہ کچھ چلیں اگر اعتکاف نہ صحیح تو کوئی بھی طریقہ ایسا اختیار کرے کہ جس میں تھوڑی آئسولیشن. اعتکاف کیا ہے؟ آئسولیشن مائنس سوشلائزنگ. جو کرنی ہے پہلے کر لے, افطاریاں کرنی ہیں, ملنا ہے ملانا, جو کرنا ہے. آخری عشرا بس بلاک کر لے اپنا کہ یہ عبادت کے لیے, تاکہ اس بڑی خیر سے محروم. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا, بہت بڑا نقصان کیا اس نے اپنا. تب جو ہو گیا سو گیا, اللہ ہم کو اگلا سال دے اور ہم یہ نقصان نہ کریں. اور پھر اس میں کیا کرنا ہے زیادہ؟ قیام. کوئی لوگ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کر لیں, زیادہ اچھا رہے گا, آسانی رہے گی, نہیں تو خود.
اور ایسا تھا کہ پہلی دفعہ رمضان تھا کہ قرآن بالکل صحیح صحیح سمجھ آ رہا تھا اور گھر میں تراویح کا اہتمام تھا, تو اس کے لیے کہیں جانا آنا نہیں پڑتا تھا, گھر میں ہی اہتمام کرنے میں بھی اچھا لگتا تھا, ہر چیز کی فضیلت پتا تھی کہ کسی کے لیے آپ جائے نماز بچھائیں گے تو کیا ہے, اور ساتھ ساتھ کوشش کرتی تھی تھوڑی تھوڑی باتیں بتاتی رہوں. ظاہر تھا کہ نئے لوگ تھے تو ان کو ڈائریکٹ تو بات نہیں بتا سکتی تھی.
ڈائریکٹ بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں, کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بتایا جائے اور وہ ایکسپٹ بھی کرتے ہیں. یہ تھوڑا خوف ہمارے اندر بھی ہوتا ہے, ان کو ڈانٹے نہیں, ان کے اوپر اعتراض نہیں کریں, لیکن ان کو بتائیں.
ہاں یہ تھا کہ صف بندی کا اہتمام کروانے کی کوشش کی, وہ اسٹوڈینٹس تو کر لیتے تھے لیکن بڑی آنٹیاں پھر کرتی نہیں تھیں.
کوئی بات نہیں, کر کرا کے کچھ نہ کچھ. اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ نا صف کے دوران کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کو, تو اس میں پھر لوگوں میں ایک ریاکشن آتا ہے. کوشش کریں کہ اس سے پہلے یا بعد میں یا کوئی پیمپلیٹ دے کے یا کسی بھی طرح, یعنی جو چیزیں آپ اپنے ساتھیوں میں اس وقت دیکھیں کہ ٹھیک نہیں ہو رہی, تو پھر نماز کے بعد آرام سے بیٹھ کے بات کر لیں, تو وہ شکر گزار ہوں گے آپ کے. نیکسٹ.
السلام علیکم. اس دفعہ تراویح میں جو قرآن سننے کا ایک اور ہی لطف تھا, کیونکہ قرآن جب سمجھ آ رہا تھا تو اتنے دل سے شکر گزاری تھی اللہ تعالیٰ کی, اور اپنے استادوں کے لیے دعا بھی تھی کہ قرآن اب سمجھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں. اور اس کے علاوہ بہنوں کو میں نے نماز کی پابندی کے لیے ان کو ترغیب دی اور صبح شام کی دعاؤں کے لیے, اور چھوٹی بہن کو روزے کی تلقین کی, تو اس نے ماشاء اللہ روزہ رکھ رکھا نا ماشاء اللہ. اور یہ کہ ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی باتیں ان کو بتاتی رہی.
السلام علیکم. میں نے اس رمضان میں سب سے پہلے تو میں نے پلاننگ کی تھی کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے, جو پہلے سے پہلے میں نے کسی رمضان میں نہیں کی تھی. اس کے بعد میں نے اس رمضان میں بہت زیادہ کثرت سے استغفار کو اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ جس حال میں بھی ہوں میں نے استغفار کرنی ہے. پھر صبح میں ادھر آتی تھی, شام میں بچوں کو پڑھاتی تھی, رات کو تراویح گئے اور صبح میں سحری. اور اس کے بعد جب تین دن مجھے لاسٹ میں ملے 27 کے بعد, تو مجھے اس وقت سارے رمضان میں ہوتا تھا میں اپنی مرضی سے کچھ کروں, تو میں نے اس تین دنوں کو بہت اچھا, میری زندگی کے شاید یادگار دن ہے وہ, تو بہت اچھا ان کو میں قرآن پاک کو ناظرہ بھی ایسے پڑھا کہ مجھے وہ لفظ سمجھ آئے, جو لفظ سمجھ نہیں آتا تھا میں تفسیر کا قرآن پاک کھول کے اس کا میننگ دیکھتی تھی. اس کے مطابق میں نے اپنے وہ تینوں دن گزارے, بہت اچھا میں رمضان گزارا. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ایسا ہی.
یعنی اگر آپ مثلا سارا عشرہ نہیں بھی کر سکتے تو تاک راتیں کر لیں, اگر وہ بھی کسی وجہ سے ساری نہیں ہو سکے تو آخری تین دن ایک دن کچھ سے ضرور شروع کریں, توفیق اس کی طرف سے آتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے ہم سے, ہماری چاہت کتنی ہے, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, چاہتے بھی ہیں یا نہیں چاہتے, وہ آزماتا ہے نا.
السلام علیکم. میرا یہ والا جو رمضان تھا یہ پچھلے رمضانوں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, کیونکہ اس میں میں نے استقبال رمضان جب یہاں سے سنا تھا تو اس میں مجھے جو چیز کلک کی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے. ہم باقی ہر چیز کی پلاننگ کر لیتے ہیں لیکن جو دین کے کام ہوتا ہے اس کا کوئی پلان نہیں کرتے. تو اس میں میں نے خود سے یہ پلان کیا تھا, جو مجھے 30th پارا حفظ ہے وہ میں نے ریوائز کرنا ہے, اس کے علاوہ میں نے پرسنل قرآن بھی شروع کرنا ہے, کیونکہ ہم لوگ صبح کی کلاس لیتے تھے جو صبح مارننگ میں فجر کی نماز کے بعد ہوتی تھی, سورۃ القرآن کلاس ہو رہی تھی, اس کے علاوہ دوپہر میں دورہ قرآن ہو رہا تھا وہ بھی اٹینڈ کر رہے تھے, اور رات کو تراویاں ہو رہی تھیں وہ بھی اٹینڈ کر رہے تھے. تو میں خود فیل کر رہی تھی کہ پھر پرسنل عبادت بھی تو ہونی چاہیے, وہ بھی کسی ٹائم ہونی چاہیے. تو اس کے دوران جو ٹائم نکلتا تھا وہ پھر میں نے ایسا پلان کیا تھا کہ اس میں میں نے پرسنل عبادت کرنی ہے, اور پھر میں اس میں ذکر اور اس طرح کی تسبیحات اور ریوائز وغیرہ کرتی تھی.
السلام علیکم. ایک تو میں نے یہ ٹارگیٹ بنایا تھا کہ سحری اور افطاری میں جو ہے نا, سحری افطاری کے ٹائم سے پہلے فارغ ہو کے دعائیں ضرور کرنی, کیونکہ ہمیشہ وہ ٹائم پکوڑے تلنے اور ان سب میں نکل جاتا ہے. تو اس کا میں نے کافی مطلب اہتمام کیا کہ اس ٹائم پہ میں بالکل فارغ ہو کے بیٹھ جاتا ہوں کہ نہیں اب میں جو دعائیں پڑھنی ہیں. اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ اس دفعہ الہدیٰ میں جو قیام اللیل کا موقع ملا وہ میں نے
پوری طرح مطلب اویل کیا کہ کوئی میری رات رہے نہیں. آخری دن بلکہ یہاں کوئی بھی نہیں تھا, تو میں اپنی فرینڈ کے ساتھ آئی, صرف چار عورتیں تھیں, اور کیونکہ یہاں پہ وہ قاری بھی نہیں آنے تھے وہ جو پچھلے دنوں میں آ رہے تھے, مگر الحمدللہ جیسا بھی تھا مگر چار لوگ ہی صحیح, مگر وہ اللہ کا شکر ہے کہ آخری رات بھی مل گئی ہمیں.
الحمدللہ.
السلام علیکم. ہر رمضان میں جب بھی میں تراویوں کے لیے آتی تھی ہمیشہ میں دعا کرتی تھی اللہ مجھے سمجھ کیوں نہیں آتا, اور یہاں پر ادھر کی لڑکیاں رو رہی ہوتی, میں کہتی کیا کرتی ہیں کس وجہ سے رو رہی ہیں, اور میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں اللہ جی مجھے سمجھ آ جائے. الحمدللہ اس دفعہ قرآن سمجھ آیا اور پتہ چلا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے تراویوں میں, اور پھر آخری عشاء میرا یہاں پر گزرا الہدا میں ہاسٹل میں, تو وہ بہت اچھا رہا. فرسٹ ٹائم قیام کیا, اور گھر میں بھائی کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزرا میرا, جو مجھے فارغ ٹائم ملتا تھا میں اس کو ہمیشہ بتانے کی کوشش, اور وہ سن بھی رہا تھا جو کبھی بھی نہیں میری سنتا, لیکن اس دفعہ وہ ہر چیز خود پوچھتا, اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ بتاؤ.
شیطان بند تھے نا اس لیے.
تو وہ بہت اچھا رہا کہ وہ خود بھی بکس پڑھنے بلکہ لگ گیا.
الحمدللہ. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے, تو یہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب نے اپنے گھر والوں کو ساتھ انوالو کیا. وعلیکم السلام.
تراوی میں پڑھنے جاتی تھی صرف ایک ہی لڑکی ہوتی تھی, باقی سات آٹھ خواتین ہی ہوتی تھی, تو اکثر میں کوشش کرتی تھی کہ میں پہلے پہنچوں, لیکن مجھ سے بھی پہلے آ جاتی تھی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنی زبردست آیات گزرتی تھیں, کبھی عذاب کی کبھی وعید کی, تو مجھے رونا آتا تھا ان پر, اور روتی تھی کیونکہ اب سمجھ آ رہا تھا قرآن پاک سارا, اور لیکن وہ جھوم رہی ہوتی تھیں کھڑی ہوئی, انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا, اور وہ کہتی کہ میں تو جوانی سے پڑھ رہی ہوں اور میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. اکثر خواتین باقاعدگی سے آتی تھیں اور وہ کافی عرصے سے پڑھی تھیں, لیکن دکھ کی بات یہ نا کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں لے کر جاتی تھیں اس پورے.
آپ ان کو نہیں آپ نے آفر کیا کہ نہیں وہ آپ کی مدد کروں؟
ٹائمنگز وہ تو بھاگتی تھی جیسی ختم ہوتی تھی تراویح,
بعد میں بعد کے لیے آپ انہیں کوئی کچھ نہ کچھ
نہیں پمفلٹس وغیرہ دے دیتی تھی, ذکر الہی کا دیا تھا کہ ان کا تھوڑا سا اس طرح مائنڈ بنے. میری نماز
قرآن آپ یوں کیا کریں, قرآن سننے کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ دیا کریں, جیسے دورہ قرآن کی پہلی سی ڈی یا سورت الملک یا سورت یاسین یا جو سورتیں ان کو سمجھ آتی ہیں تھوڑی بہت, تو اس سے ہوتا ہے کہ پھر ان کو شوق لگ جاتا ہے.
السلام علیکم. اس رمضان میں ایک تو میں نے کوشش کی کہ تہجد کو لازم کر لوں, تو اللہ کا شکر ہے کہ تہجد اس وقت پڑا تو اب یہ روٹین بن گئی ہے, فوراً آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت. اور یہ ہے کہ استغفار کیا, اپنے اوپر لازم کیا کہ دعائیں زیادہ سے زیادہ کروں.
گڈ.
السلام علیکم. اس دفعہ رمضان جو تھا کس طرح مختلف گزرا کہ پچھلے سال جو میں تراویح پڑھنے کے لیے کسی اور جگہ جاتی تھی, لیکن اس دفعہ مصروفیت زیادہ تھی, ہمارے پیپر ساتھ ساتھ ہوتے تھے, اس لحاظ سے پڑھنے کو بھی ٹائم دینا ہوتا تھا, تو گھر میں پھر یہ تھا کہ خود ہی تراویح کا اہتمام کیا. اس وقت مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ پھر جب سورہ
رحمان ہے کہ نیکسٹ ایئر کے لیے رمضان سے پہلے پیپر لے لیں میکسیمم, تاکہ لوگ جو ہیں رمضان میں پھر
کہ سورہ رحمان جو یاد کی ہوئی تھی تو اس کو خود جب پڑھا جاتا تھا تو وہ بہت زیادہ خوشی کا احساس ہوتا تھا, تو اس وجہ سے پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ ایک صرف سورہ رحمان مجھے یاد ہے تو وہ میں پڑھتی ہوں تو مجھے اور بھی صورتیں یاد ہونی چاہیے, تو لہٰذا رمضان میں جب یہ مجھے یعنی آخر میں جب چھٹیاں ہوئی تو اس کے بعد سے میں نے شروع کر دیا کہ پہلے میں تیسرا سپارہ جو یاد کرنا شروع کر دوں, اور اللہ کا شکر ہے میں تقریباً چار صورتیں یاد کر چکی ہوں شروع سے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک لڑکی جو تھی اس کے لیے میری بہت کوشش تھی کہ وہ یہاں پہ ایڈمیشن لے لیں, لیکن وہ کچھ فائنینشیل پرابلم تھی یا پھر اس نے ماسٹرز کے پیپر دینے تھے, تو وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ نہیں باجی آپ ہی کروائیں, تو پھر وہ 2005 کی آپ کی جو ریکارڈنگ ہے تو اس کے ذریعے سے پھر میں نے اسے رمضان میں پڑھانا شروع کر دیا تھا, اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن بھی کرواتی تھی.
الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارا آئندہ رمضان اس سے بھی زیادہ اچھا ہو. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.